السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جز 30 تفسیر قرآن تدبر و عمل رمضان اسپیشل پروگرام. آج ہم سورہ نازعات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ہم قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، کہ کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، یہ ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں. تو قرآن کا پڑھنا پڑھانا، اس کا سمجھنا اور سمجھانا، ساری ہی کام بہت ہی بابرکت ہیں. ہم جانتے ہیں کہ قرآن جو تلاوت کرتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ اجر ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. عقل مند اور اہل دانش وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں، یعنی رات اور دن صبح اور شام قرآن پڑھنا پڑھانا یا اس کے بارے میں پڑھنا اور پڑھانا. اور اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو طرح کے آدمیوں کے سوا کسی پر رش کرنا جائز نہیں. یعنی آپ کسی کو بھی دیکھ کر ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے بھی ویسے ہونا چاہیے تھا. صرف دو لوگ ہیں ایسے، اور وہ دو لوگ کون ہیں؟ ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا کیا اور وہ رات دن کی کئی کئی ساعت نماز میں قرآن پڑھتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اور رات دن اسے خرچ کرتا ہے. تو یعنی جو قرآن کے مطابق، یعنی قرآن کو دن رات پڑھتا رہتا ہے، پھر اس کے سارے فیصلے اسی کے مطابق ہوتے ہیں. اور ایک حدیث قدسی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو شخص قرآن پڑھتے رہنے کی وجہ سے کچھ مانگ نہ سکے یا مانگ نہ سکا، میں اسے مانگنے والوں سے بہتر عطا کروں گا. اور اللہ تعالیٰ کے کلام کا مرتبہ باقی تمام کلاموں پر ایسا ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوقات پر، سبحان اللہ. اور ٹہر ٹہر کر پڑھنے کی تو بہت زیادہ فضیلت آئی ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن کو اچھی آواز کے ساتھ زینت دو. یعنی قرآن اچھی آواز سے پڑھنا اس کی تلاوت کو، وہ اس کے حسن کو دوبالا کر دیتی ہے. الحمدللہ تو ہم یہاں پر اسی لیے بیٹھے ہیں کہ قرآن ہم سمجھیں، اور جب ہم اس کی تلاوت کریں تو وہ ہمیں سمجھ میں آئے اور ہمارے دلوں پر وہ اپنا اثر چھوڑ جائے. کیونکہ سمجھ کر قرآن کی تلاوت کرنے سے اس کا اثر ہی بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. بالکل دل اللہ کی طرف مائل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قربت کا احساس ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی یعنی مزید اور قریب آنے کو دل چاہتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ایسے نیک کام کریں جس سے ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہوں. اور قرآن پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہم پر سب پر رحم بھی فرماتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں سورہ نازعات، سورہ النازعات. یہ بھی مکی سورت ہے. سورہ نبا میں طاغین اور متقین کے درمیان تقابل تھا، یعنی کون طاغین ہوں گے، سرکش، اور کون متقین ہوں گے. اس سورت میں نازعات میں طاغین اور اہل خشیت کے درمیان موازنہ ہے. یعنی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے سورتوں میں موازنہ بھی کیا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ کون نیک لوگ ہیں اور کون برے لوگ ہیں. تو سورہ نازعات 46 آیات ہیں، 6 پیراگراف ہیں. یہ بھی جب نازل ہوئی سورہ نبا کے بعد ہی قیام مکہ کے دوسرے دور میں نازل ہوئی، یعنی 4 یا 5 نبوت کا دور تھا، اور قیامت کے بارے میں اختلاف برپا ہو چکا تھا. اس کا جو مرکزی مضمون ہے، قرآن کے عقیدہ آخرت کو تسلیم کرنے کی بات کی گئی ہے، فرعونیت اور تغوا کو چھوڑ کر خوف اور خشیت اختیار کرنے کو کہا گیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی سرکشی چھوڑ کر یا فرعون کے جیسے کام کر کے اس کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اس کے آگے جھکنے کی بات کہی گئی ہے. خشیت کا لفظ اس میں 3 دفعہ آیا ہے تقریباً. خواشین یا جو اہل خشیت ہوتے ہیں، اور خائفین یعنی جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان کے اپوزٹ طاغین ہیں جو اس صورت میں جن کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے فرعون وغیرہ. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو تزکیہ نفس کی دعوت دی تاکہ اس میں اللہ کی خشیت پیدا ہو. قوم فرعون کو ہلاکت میں عبرت کا سامان، یعنی قوم فرعون کی جو ہلاکت ہوئی اس میں عبرت کا سامان ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی خشیت اختیار کرتے ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف اور واضح انداز میں بتا دیا گیا تھا کہ آپ صرف خبردار کرنے والے ہیں، آپ کا انذار صرف اس شخص کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے جو اللہ کی خشیت اختیار کرنا چاہے، ہر ایک کے لیے نہیں. اور جنت میں ہر وہ شخص داخل ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یعنی سرکشی سے بچے گا اور حب دنیا سے بچے گا یعنی خواہشات نفس سے، تو وہی جنت میں جا سکتا ہے. اب آئیے سورت کی طرف چلتے ہیں. یعنی آج کے سورت کا جو خاص مرکزی مضمون آپ کہہ سکتے ہیں، عقیدہ آخرت کو پختہ کرنا اور اپنے اندر خشیت اختیار کرنا. اسی لیے صحابہ کرام قرآن کو بار بار پڑھا کرتے تھے اور قرآن پڑھ کر ان کے اوپر خشیت طاری ہو جاتی تھی، اور اسی لیے اس قرآن کو وہ ایسے لیتے تھے گویا کہ وہ ابھی نازل ہو رہا ہو، اور ان کے اوپر اس طرح سے وہ اثر انداز ہوتا تھا قرآن کہ ان کی دنیا ہی بدل جاتی تھی، دل کی دنیا بھی اور ظاہری دنیا بھی. ان کے اوپر خشیت طاری ہوتی تھی، وہ رات رات بھر نماز میں قرآن پڑھا کرتے تھے، سب کے حقوق ادا کرتے تھے. انہوں نے دنیا کے تمام نظام کو بدل ڈالا، یعنی جو ظلم اور بربریت تھی اس کو ختم کیا اور ایک اللہ کی عبادت پر سب کو جمع کیا الحمدللہ اس قرآن کی وجہ سے. تو آئیے اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم یہ جو کوشش کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے اسلام کا غلبہ ہو، بلندی ہو، اور ہم اس قرآن کو لے کر اس کے ساتھ جب ہم اٹھ کھڑے ہوں اس کے مطابق عمل کر کے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں تمام دنیا والوں پر غلبہ عطا کرے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب یومئذ واجفة ابصارها خاشعة والنازعات غرقا قسمیں کھینچ لینے والیوں کی غرقا سختی سے، والناشطات اور نکالنے والیوں کی نشتہ نکالنا، والسابحات اور تیرنے والیوں کی سبحہ تیرنا، فالسابقات تو سبقت کرنے والیوں کی سبقہ سبقت کرنا، فالمدبرات تو تدبیر کرنے والیوں کی امرہ معاملے کی. یوم جس دن ترجفو کانپے گی الراجفہ کانپنے والی، تتبعوہا پیچھے آئے گی اس کے الرادفہ پیچھے آنے والی، قلوب دل یوم اذن اس دن واجفہ دھڑکنے والے ہوں گے، ابصاروہا نگاہیں ان کی خواشیہ جھکنے والی ہوں گی. جس میں غرق ہو کر جان کھینچ لینے والے فرشتوں کی قسم، اور ان کی جو بند بند کھولنے والے ہیں، اور ان کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں پھر دوڑ کر ایک دوسرے سے آگے نکل جانے والوں کی، پھر ان کی جو کسی حکم کی تدبیر کرنے والے ہیں، جس دن کانپنے والی یعنی زمین کانپنے لگے گی اور اس کے بعد زلزلے کا ایک اور جھٹکا آ پڑے گا، دل اس دن کانپ رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں سہمی ہوئی ہوں گی. یہاں پر پھر ایک دفعہ قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے کہ جب جان جسم سے نکالی جائے گی تو کیسے ہوگا، یا فرشتوں کی بات کی گئی ہے کہ فرشتے کیسے ایک ایک رگ و پے سے جان نکال لیتے ہیں. یعنی ان فرشتوں کی قسم جو موت کے وقت میت کے ایک ایک رگ و ریشے میں ڈوب کر وہاں سے اس کی روح کو کھینچ لاتے ہیں. اور دیکھیں جو نزق ہم کہتے ہیں نا، معنی ہم اردو میں نزق کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ نزق کا وقت ہے ان کا، یعنی جو مرنے کے قریب ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں کہ نزق کے عالم میں ہے وہ. تو مطلب نزق کا عالم کیا ہوتا ہے کہ جب فرشتے جسم کے ایک ایک حصے سے ایک ایک رومے سے روح کھینچ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی قسم کھا رہے ہیں یہاں پر. اور جب بھی قسم کھائی جاتی ہے تو کوئی اہم بات بتانی مقصود ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ ہی کسی کی قسم کھا سکتا ہے، ہم لوگوں کو اس کی اجازت نہیں دی گئی. ہم صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہ ہم کعبہ کی قسم کھا سکتے ہیں، نہ اپنے بچوں کے سر کی قسم کھا سکتے ہیں. تو قرآن میں جب بھی قسم کھا کر بات کی گئی ہے، آگے چل کر بہت اہم مضمون بیان ہونے والا ہے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، اس طرح سے بات کی گئی ہے. تو ان فرشتوں کی قسم کھائی جا رہی ہے جو روح کو کھینچ کر نکالتے ہیں بدن سے. اور نشتا و ناشتواتی نشتا، نشت کا لغوی جو معنی ہے لغت ازداد سے یعنی اپوزٹ معنوں میں استعمال ہوتا ہے. نشت الحبل یعنی رسی کو گرہ لگائی, اور نشت العقدہ بمعنی گرہ کو مضبوط کیا, اور نشوت بمعنی آسانی سے کھل جانے والی گرہ. تو نشت کا معنی گرہ لگانا بھی ہے یعنی نوٹ باندھنا, اور گرہ کھولنا بھی ہے, دونوں معنی آتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا پیدا کیا تو ایک ایک جوڑ ایک ایک بند کو مضبوط کیا, تو موت کے وقت فرشتے انہی جوڑوں کے بند کھول کر انہیں ڈھیلا کر دیں گے. یعنی ہمارے جسم کے جو پٹھے بنے, جو ہڈیاں بنی, جو جسم کے اعضاء ایک دوسرے سے پیوست ہیں, ایک ایک بند کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط کیا تھا ہمارے, تو وہ کھولتے جائیں گے فرشتے موت کے وقت. تو اتنی اہم بات, جو کون سی اہم بات ہے جو بتائی جا رہی ہے اور جس کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے, تو مکرم فرشتوں اور ان کے افعال کی کھائی ہوئی قسم جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کرتے ہیں. یعنی وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ کرنے میں ذرا سی بھی دیر نہیں کرتے, بہت سرعت سے اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاتے ہیں. تو قسم کھائی گئی ہے کیوں؟ کیونکہ جزا اور قیامت کی بات آنے والی ہے آگے, امپورٹنٹ بات, کیونکہ آگے قیامت کے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں اسی لیے اس پر قسم کھائی گئی ہے. تو جس کی قسم کھائی ہے وہ دونوں ایک ہو, یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر اس لیے قسم کھائی ہے کہ ان پر ایمان لانا ہمارے ایمان کے ارکان میں سے ہے نا, یعنی فرشتوں پر ایمان لانا بھی ہمارے ایمان ارکان میں سے ہے نا. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنا فعل بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور فرشتوں نے فوراً بجا لایا, اور فرشتے فوراً اس کام کو کر گزر رہے ہیں. تو موت کے وقت یا موت سے پہلے یا موت کے بعد جو بھی انتظام فرشتے کرتے ہیں یا جو طریقہ کار اختیار کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. تو ان کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں, یعنی وہ فرشتے جو روح قبض کرتے ہیں اور روح قبض کرنے میں مبالغہ کرتے ہیں یہاں تک کہ روح نکل جاتی ہے اور اس کے عمل کی جزا دی جاتی ہے, اور پھر وہ اس کو جو آسانی سے کھول دیتے ہیں, اس کے بند بند کو آسانی سے کھول دیتے ہیں, اس سے بھی مراد فرشتے ہی ہیں جو ارواح کو قوت اور نشاط کے ساتھ نکالتے ہیں, یا پھرتی اور تیزی سے روح نکالنے کا معاملہ کرتے ہیں, یا زور سے کھینچ کر نکالتے ہیں کفار کی روح کو. یہ مسلمانوں کے ساتھ وہی کام بہت خوبصورتی کے ساتھ ہوتا ہے, اور کفار کے ساتھ وہی معاملہ بہت سختی کے ساتھ ہوتا ہے. بس سابحاتی سبا, یعنی ہوا کے اندر ادھر ادھر آتے جاتے اور چڑھتے اور نیچے اترتے فرشتوں کی قسم. سبہ تیرنے کو کہتے ہیں, سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, ہے نا. تو سبہ تیرنے کو بھی کہا جاتا ہے, خلا میں جو ستارے سیارے گھوم رہے ہیں ان کو بھی, ان کے لیے بھی سبح کا لفظ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی ہوا کے اندر ادھر ادھر آتے جاتے اور چڑھنے اور نیچے اترنے والے فرشتوں کی قسم. یعنی کچھ فرشتے ایسے ہیں جو مسلسل گردش کرتے رہتے ہیں, مسلسل پوری کائنات میں چکر لگاتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے, تو ان کی بھی قسم کھائی جا رہی ہے. پھر فالسابقات سبقہ, اور سبقت لے جانے والے فرشتے, یعنی پس اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے کے لیے فرشتے کیا کرتے ہیں, جلدی جلدی آگے بڑھتے ہیں, وہی الہی کو اللہ کے رسولوں تک پہنچاتے ہیں, یا پھر جلدی سے وہی لے کر فوراً رسولوں تک پہنچاتے ہیں, یا اپنے کام انجام دیتے ہیں تاکہ شیطان انہیں اچک نہ لے جائیں, ہے نا. کیونکہ شیطان وہاں پر گھات لگائے بیٹھتے ہیں نا نیچے کی طرف, آسمان کے نیچے, تاکہ سنگن لے لیں تھوڑی سی آسمان کی خبروں کی. تو ایسے فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم لینے میں سبقت کرتے ہیں تاکہ شیطان اسے اچک نہ لے. سبحان اللہ, ان تمام باتوں سے جو فرشتوں کی ہیں خصوصیات بتائی گئی ہیں, یہاں پر میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے کیا باتیں ہیں بتائیں. یعنی وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جانتے ہیں اچھی طرح, تو آپ دیکھیں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جانتے ہیں تو وہ کیسے اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے میں جلدی کرتے ہیں, کوئی دیر نہیں کرتے, اور اللہ تعالیٰ کا حکم لینے میں سبقت لے جاتے ہیں. اب مجھے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات دیے ہیں قرآن میں, حدیث کے ذریعے سے, صحیح حدیث کے ذریعے سے. کیا اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو پورا کرنے کے لیے میں اور آپ اسی طرح جلدی کرتے ہیں, سبقت لے جاتے ہیں؟ یہ نیکی کے کوئی بھی کاموں میں ہم اس طرح سے سبقت لے جاتے ہیں کہ میں آگے بڑھ کر اس نیکی کو حاصل کر لوں تاکہ مجھے اجر مل جائے. تو سبحان اللہ, دیکھیں فرشتوں سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. پہلے جو پیچھے صورتیں گزری ہیں, صورت الصف ہے, اس میں بھی فرشتوں کی صفت بیان کی گئی کہ وہ جب بھی کوئی کام کرتے تو صف بنا کر کرتے ہیں. آج آپ دیکھیں ہمارا کیا حال ہے, ہم اسپیشلی امت مسلمہ کا, کہ سب سے پہلی بات تو آپ دیکھیں جو ہمارے مسلمانوں کے محلے ہیں وہاں پر ہم نے جہاں دل چاہا اسٹیئرز بنا لی, جہاں دل چاہا پانی کی مشین رکھ لی, اپنی گاڑیاں تین تین چار چار گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں کہ روڈز پر سے جانے آنے والوں کو, لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے. پھر کبھی صف بنا کر کام نہیں کرتے, ہمارا کوئی کام ترتیب وار نہیں ہے, گھر ایک لائن میں نہیں بنے ہوئے تاکہ روڈ پر سب لوگ سیدھے سے جا سکیں. یعنی ہر چیز میں ہم لوگوں نے اتنا, یعنی کیا کہیں اس کو, مکس اپ کر دیا ہے کسی میں نہ کوئی ترتیب ہے، نہ کوئی ہم آہنگی ہے، نہ کوئی ڈسپلن ہے، جبکہ مسلمان نے کیسا ہونا چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب صف بناتے تو کیسی صف بنتی تھی آپ بتائیں؟ کسی کا سینہ تک آگے نہیں نکلا ہوتا تھا، سب ایک ہی لائن میں کھڑے ہوتے تھے، اور سیم اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں صحابہ کی صف اسی طرح بنائی تھی، وہ صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرماتا ہے، صف بنا کر لڑتے ہیں، یعنی ایون لڑنے کا کام بھی جو کرتے ہیں تو وہ بھی صف بنا کر کے لڑتے ہیں۔ آپ سوچے اس سے بڑھ کر ڈسپلن اور کہاں کس قوم میں ہوگا کہ جب آپ دشمن سے لڑائی کر رہے ہیں تب بھی صف بنا کر لڑائی کرو۔ تو فرشتوں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور یہاں پر عربی زبان میں ان کے لیے جو صیغہ آتا ہے وہ جیسے یہاں ہم پڑھے تھے نا والیوں کی، تو ایکچولی عربی زبان میں فرشتوں کو اسی طرح لکھا جاتا ہے، کیونکہ ملائکہ ہے نا وہ، تو اس کی جو جمع آتی ہے تا مربوط آتی ہے۔ تو لیکن جب ہم اس کو اردو میں پڑھیں گے تو پھر ہم نارمل پڑھیں گے۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم دیا جاتا ہے پورا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کائنات میں گھومتے پھرتے ہیں۔ فل مدبراتی امرا، یہ وہ فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عالم بالا اور یہاں دنیا کے عالم جو بھی ہیں سب امور کی تدبیر کے لیے مقرر فرمایا ہے، جیسے بارش ہے، نباتات ہے، ہوائیں ہیں، سمندر ہے، یا ماں کے پیٹ میں جو بچے ہیں، حیوانات ہیں، جنت اور جہنم وغیرہ کے جو معاملات ہیں اس کے لیے۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی یہاں پر کتنی تعریف کی ہے اور ان کی قسم بھی کھائی ہے، اس سے ان کی اہمیت کا ہم کو پتہ چلتا ہے۔ اب ہم کو اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کرنی، پہلی بات تو آپ دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب جان نکلتی ہے جسم سے تو بہت تکلیف دہ حالت ہوتی ہے، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی، کیا دعا تھی؟ کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی سختیوں سے بچا، موت کی سختیوں سے پناہ مانگی ہے نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سکرات الموت سے۔ اور آپ کو یاد ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا اور آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھے لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کو اتنا تیز بخار تھا کہ آپ کا جسم جل رہا تھا، آپ نے پیالہ منگایا پانی کا، آپ پیالے میں پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالتے جاتے تھے اور اپنے چہرے پر پھیرتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ موت کی سختیاں برحق ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ میں نے جو رسول اکرم کی حالت دیکھی ہے اب میں کسی کے تعلق سے نہیں سوچوں گی کہ اچھا موت کے وقت فلاں کو تکلیف ہے، مطلب وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، کیونکہ جب رسول اکرم کو اس موت کی سختی جھیلنی پڑی تو ہم سب تو عام لوگ ہیں، تو کبھی کسی کے لیے یہ نہ کہیں کہ اگر موت کے وقت کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو کہیں کہ اچھا یہ تو گناہ گار، اس لیے آسانی سے اس کی روح بھی نہیں نکل رہی۔ لا حول ولا قوۃ الا بالله، ہم فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ تو سب اللہ تعالیٰ اور بندے کے معاملات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جانے، اور وہ اپنے بندے کو جو چاہے کرے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو سزا دے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو ہم مرتے وقت کسی کی تکلیف کو یہ نہ بنائیں وجہ جواز کے اچھا اس نے بہت گناہ کیے ہوں گے یا بہت گناہ گار شخص ہوگا اس لیے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، نہیں۔ تو فرشتے نکالتے ہی روح اتنی تیزی سے ہیں یا اتنی سختی سے ہیں کہ ہر بندے کو تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے ہم کو دعا میں موت کی سختیوں سے پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس وقت موت کی سختیوں سے محفوظ رکھ۔ تو کھینچ کھینچ کر وہ لوگ نکالتے ہیں، اور یہ فرشتے پورے آسمان اور زمین کے درمیان گھومتے رہتے ہیں، تیرتے رہتے ہیں اور کائنات کی تدبیر کرتے ہیں۔ اب یہ سب فرشتوں کے بارے میں بتا کر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، کس چیز کے بارے میں شک میں تھے اہل مکہ؟ کل ہم نے سورہ نبا میں بھی پڑھا تھا کہ کیا چیز پر سے ان کا یقین اٹھ گیا تھا؟ آخرت میں دوبارہ اٹھائے جانے پر سے، ہے نا؟ یعنی وہ لوگ اس بات کو مانتے ہی نہیں تھے یا اس کو ماننا ہی نہیں چاہتے تھے کہ اچھا ہم دوبارہ مر کر جب مٹی ہو جائیں گے تو اٹھائے بھی جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اچھا تم اس کے بارے میں شک کر رہے ہو، وہ تو کانپنے والی ہے، یعنی زمین کانپے گی اس دن جیسے کہ کانپا جاتا ہے۔ رجفہ کا لفظ آیا ہے، کہ زمین اس دن کانپے گی جیسے کہ کانپتی ہے۔ اور اس کے بعد زلزلے کا ایک اور جھٹکا پڑے گا، دل اس دن کانپ رہے ہوں گے، یعنی زمین تو کانپے گی ہی، جھٹکے پر جھٹکے آئیں گے ایک کے بعد ایک، تتبعها مطلب ایک کے بعد ایک آنے والے، لیکن سبہ تیزی سے تیرنا ہے، تتبعها ایک کے بعد ایک آنا ہے، بلکہ سبہ ماہر تیراک کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو فرشتے زمین پر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور پھر آخر کار فرشتوں کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ اچھا اب تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ قیامت تو قائم ہو کر ہی رہنی ہے، تم اس وقت کیا کرو گے پھر جب زمین کانپے گی اور تمہارے دل بھی کانپنے لگیں گے؟ تو فرشتے کیا، اصل میں فرشتے کیا کہتے تھے کہ وہ جانتے تھے کہ فرشتے اس طرح کے کام کرتے ہیں، لیکن نعوذ باللہ انہوں نے فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا دیا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں نعوذ باللہ. لہذا یہاں بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، اللہ کے حکم سے تدبیر کرتے ہیں سب کچھ، وہ جو بھی کرتے ہیں فرشتے اللہ کے حکم سے نکلتے ہیں، اللہ کے حکم سے سارے کام کرتے ہیں اور اللہ ہی کے حکم سے سب کچھ کرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اس کے فرما بردار بندے ہیں، اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتے اور تدبیر امور میں ان کو ذرا سا بھی اختیار حاصل نہیں ہے. تو فرشتوں کے بارے میں پہلے ان کا کانسیپٹ کلیئر کیا گیا، پھر قیامت کے بارے میں بتایا گیا کہ زمین کانپے گی، ردیفہ یعنی ایک کے بعد، یعنی ردیف بھی اسی سے بنا نا ہم، ردیف قافیہ جو کہتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک جھٹکے آ پڑیں گے، جھٹکے ہی جھٹکے ہوں گے، دل اس دن کانپ رہے ہوں گے اور نگاہیں اس دن نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. اب ساروہا خواشیہ، آپ دیکھیں کسی بھی چیز کی ہیبت جب طاری ہوتی ہے تو انسان کے اوپر خشیت طاری ہو جاتی ہے نا، یعنی اس کا دل دھڑکنے لگتا ہے، اس کا جسم کانپنے لگتا ہے، یہی خواشیہ ہے. اصل میں خشیت ہم اردو میں بہت استعمال کرتے ہیں، خشیت اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب اور مطلوب صفت ہے اصل میں، کہ نماز میں خشیت اختیار کرنا کہتے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی عظمت کی وجہ سے دب جانا، پست ہو جانا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، کم تر سمجھنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے. اور واقعی میں ہم سب انسان، ہم سب مخلوق بہت ہی ادنا سی ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو اس کو خشیت کہتے ہیں. تو اس دن قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر ان کی آنکھیں سہمی ہوئی ہوں گی، دبی ہوئی ہوں گی. تو پھر وہ پوچھتے ہیں، یقولون آئن لمردودون فی الحافرہ اذا کن عظاما نخرہ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ فانما هي زجرۃ واحدہ فاذا هم بالساحرہ. اب دیکھیں ان لوگوں کی باتیں، کہتے ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں، آئن کیا بے شک ہم، لمردودون البتہ لوٹائے جانے والے ہیں، فی الحافرہ ابتدائی حالت میں، یعنی ہماری پہلی حالت میں، اذا کیا جب کنہ ہو جائیں گے ہم، ازامن ہڈیاں، نخیرہ سوراخوں والی، بالکل بوسیدہ ہڈیاں. قالو انہوں نے کہا، تلکا وہ، ازن تب ہوگا، کررتن لوٹنا، خاسرہ خسارے والا، فانما تو بے شک، ہیا وہ ہوگی، زجرتن ڈانٹ، واحدہ ایک، فاذا تو اچانک، ہم وہ ہوں گے، بالساحرہ زمین پر. وہ کفار مکہ کہتے ہیں، کیا ہم پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے جبکہ ہم بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ کہتے ہیں، یہ واپسی تو بڑے گھاٹے کی بات ہوگی، وہ بس ایک گرجدار آواز ہوگی، پھر وہ یک دم میدان میں آ موجود ہوں گے. حافرہ حفر سے، حفر الباطن آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، گڑھے کو کہتے ہیں یا گڑھا کھودنا بھی، حفرہ بمانی گڑھا اور قبر کو بھی کہتے ہیں. تو حافرہ بمانی کھودی ہوئی زمین بھی اور ابتدائی حالت بھی. رد فی الحافرہ بطور محاورہ استعمال ہوتا ہے، یعنی جہاں سے چلا تھا وہیں واپس آنے والا. وہ کہتے ہیں نا، جہاں پہنچی وہیں پہ خاک، جہاں کا خمیر تھا، یہ والے جملے سے سمجھ جائیے آپ کے. کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم قبر کے گڑھے میں پہنچ کر کیا پھر الٹے پاؤں زندگی کی طرف واپس کیے جائیں گے؟ کیا ہماری گلی سڑی ہڈیوں میں دوبارہ جان پڑ جائے گی؟ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. آپ کو معلوم ہوگا نا کہ وہ لوگ ہڈیوں کو لے کر رسول اکرم کے سامنے بتاتے تھے اور کہتے کہ اچھا کہ یہ ہڈیاں جو سڑگل گئی ہیں کہ دوبارہ زندہ ہوں گی؟ اور آپ بتائیے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ جب اس نے پہلی بار پیدا کیا تھا تو وہ دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ بالکل پیدا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ حیران ہوتے تھے اور حیران ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ کیا بھلا ایسا ہو سکتا ہے، پوسیبل ہے ایسا؟ تو کیوں نہیں، کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس دن پہلی بات تو اتنا بڑا زلزلہ آئے گا، زمین کانپے گی، ہڈیاں جو گڑسل چکی ہوں گی اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو زندگی بخشے گا، اور انسان اس وقت پھر حیران ہوگا جن لوگوں نے دنیا میں بات نہیں مانی تھی اس وقت ان کو سب چیز حقیقت نظر آئے گی کہ اچھا جو کہا گیا تھا وہ بالکل سچ تھا اور ہم ہی اس کو مان نہیں رہے تھے، لہٰذا وہی لوگ خسارے میں ہوں گے۔ تو زمین اس دن ایک دم میدان ہوگی، یعنی بالکل اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی۔ تو قرآن میں کئی مقامات پر یہ بات ہم کو ملتی ہے کہ کافر ان تمام چیزوں کا باتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ اچھا کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، کیا مطلب ہمیں زمین پر دوبارہ بھیجا جائے گا، اور ہماری زمین اور مکانوں کے تو کئی وارث بن چکے ہوں گے اور کئی مدعی ہوں گے، جھگڑا کریں گے۔ یعنی خلاف ایسی وہ باتیں کرتے تھے جس کے کوئی وجود اور کوئی موقع ہی نہ تھا، یعنی زبردستی بات بے بات اور فضول باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس وقت تو سارے لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے، زمین برابر کر دی جائے گی، کوٹ کوٹ کر ریگ گزار بنا دی جائے گی، اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی۔ اب یہ تمام باتیں کرنے کے بعد جو لوگ نہیں ماننے والے تھے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور قرآن کریم میں سب سے زیادہ جو واقعات آئے ہیں کس نبی کے آئے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کیا کہ اے نبی تم دل چھوٹا نہ کرو، یہ کفار مکہ تمہاری بات نہیں مانتے ہیں تو کیا ہوا، ان کا اپنا نقصان ہے۔ اس سے پہلے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام ان کو بھی جھٹلایا جا چکا ہے، وہ تو جلیل القدر پیغمبر تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا تھا، لیکن ان کی خود کی قوم نے بھی ان کی بات نہیں مانی اور نافرمانی کی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بہت بتائے گئے ہیں اور فرعون کے واقعات بھی، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اہل مکہ تمہارے ساتھ ظلم و ستم کر رہے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر تم دیکھتے کہ فرعون نے کتنا ظلم و ستم کیا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ اور خود موسیٰ علیہ السلام کی جان کے در پہ آزار ہو گیا تھا۔ تو اس لیے اب قصے موسیٰ اور فرعون یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ قیامت کے ذکر میں فرعون کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کی خاطر لایا گیا، یعنی یہ مکہ کے کافر تو فرعون کے مقابلے میں کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتے، وہ تو مصر کا حکمران تھا اور واحد حکمران تھا، انتہائی مغرور انتہائی سرکش بادشاہ تھا، اس نے ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو جھٹلایا اور پیغمبروں کی بات تسلیم کرنے کی بجائے ان کے ساتھ دشمنی برپا کی۔ تو دیکھو ہم نے اس کا کس طرح سے حال کیا، یعنی اتنا بڑا فرعون اور اس کا لشکر اس کی تہذیب سمندر میں غرق کر دیا ان کو، تو یہ مکہ والے کیا حیثیت رکھتے ہیں اس کے سامنے یا کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو یہ کفار مکہ بھی اگر فرعون جیسا ہی کردار ادا کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بھلا پھر کیسے بچ سکیں گے، ان کا بھی وہی انجام ہوگا جو فرعون کا ہوا تھا۔ اب دیکھیں قرآن جب ہم پڑھتے ہیں نا تو یہی بات ہم کو ملتی ہے کہ ہم کو واقعات جب ہم پڑھتے ہیں تو ان واقعات میں ہمارے لیے عقیدہ بھی ہمارا درست ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور توکل ہمارا بڑھتا ہے، اس میں ہمارے لیے بہت ساری عبرتیں ہیں، بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے سبق ہیں۔ تو قرآن بار بار پڑھنا چاہیے اور ان کے واقعوں سے اس کے قصوں سے سبق ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کس طرح سے فرما رہا ہے۔ هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طوا، آیت نمبر 17، اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخره والاولى ان في ذلك لعبره لمن يخشى۔ حل کیا عطا کا آئی تیرے پاس حدیث و بات موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی، اس جب نادا ہو پکارا اس کو ربہ رب نے اس کے بلوادی وادی میں، مقدس مقدس توا توا میں، اذهب تو جا الى طرف فرعون فرعون کی، انہو بے شک وہ تغا سرکش ہو گیا ہے، فقل تو کہ حل کیا ہے لکا تیرے لیے الى طرف ان کے تزکا تو پاکیزگی حاصل کرے، یعنی تجھے کیا ہوا ہے مسئلہ کہ تو پاکیزگی کیوں نہیں حاصل کرتا، وَأَهْدِيَ کا اور میں ہدایت دوں تجھے الى طرف ربی کا رب کی تیرے، فتخشا تو ڈرے، فَأَرَاهُ تو اس نے دکھائی اس کو الْآیَا نشانی الْكُبْرَا سب سے بڑی. کیا نشانی دیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام بتائیے. اسا اور ید بیدا ویری گڈ ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیرا. تو بڑی نشانی فَكَذَّبَ تو اس نے جھٹلایا وَعَصَى اور اس نے نافرمانی کی. ثم پھر ادبرا اس نے پیٹ پھیری یسعا اس نے کوشش کی. فحشر تو اس نے جمع کیا. فنادا تو اس نے پکارا. فقالا تو اس نے کہا انا میں ربکم الاعلی رب ہوں تمہارا سب سے اعلیٰ. استغفر اللہ یعنی اپنے آپ کو رب بنا بیٹھا تھا وہ. فاخذہ اللہ تو پکڑا اس کو اللہ نے نکالا بطور عبرت ناک سزا الاخرت آخرت والاولا اور دنیا کی. ان بے شک فی ذالک اس میں لعبرتن البتہ عبرت ہے لمن یخشا اس کے لیے جو ڈرتا ہے. روانی والا ترجمہ دیکھیے. کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے جب طوبہ کی مقدس وادی میں انہیں ان کے رب نے پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے. پھر اسے کہو کیا تیرے لیے ممکن ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے اور میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں اور تو ڈر جائے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی مگر اس نے اسے جھٹلا دیا اور بات نہ مانی. پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا. اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا کہنے لگا میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. چنانچہ اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا. اس واقعے میں سامنے عبرت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی گرفت سے ڈرتا ہے. ان فی ذلک لعبرت لمن یخشا پھر یہاں یخشا کا لفظ آیا ہے اور پیچھے بھی فتخشا کا لفظ آیا ہے. تو انہیں قرآن میں انہیں اس صورت میں ہمیں خشیت کا لفظ بہت بارہا مل رہا ہے. فتخشا بہت زیادہ آیا ہے یعنی خشیت اختیار کرنا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر یہاں پر کیا ہے اور موسیٰ علیہ السلام ان جلیل القدر پیغمبروں میں شمار ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالی نے کلام کیا تھا. ان کو اول العزم پیغمبر بھی کہا جاتا ہے. اور اللہ تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے قرآن میں کئی دفعہ ان کا ذکر کیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ فرعون نے کس طرح سے اکڑ دکھائی کس طرح سے غرور تکبر کیا اور آخر کار کیا ہوا فرعون کا انجام. آپ بتائیے آخر کار فرعون کا انجام کیا ہوا کہ وہ سمندر میں غرق ہو گیا یعنی کوئی اس کا پرسان حال نہیں تھا. جب وہ غرق ہونے لگا تھا تب اس نے کہا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں لیکن اس وقت کا ایمان اس کے لیے کچھ فائدہ مند بنا نہیں بنا. تو موسیٰ علیہ السلام الحمدللہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارے ان جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہے جن کی قرآن میں ہم کئی دفعہ مثال پڑھ چکے ہیں. ان کو علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا الحمدللہ. اس کے لیے وہ اتنی دور کا سفر کر کے گئے تھے خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے. ان کو ہم امت محمدیہ سے بھی بہت محبت تھی. اتنا ہمارا خیال تھا موسیٰ علیہ السلام کو. دیکھیں ہماری آسانی کے لیے انہوں نے کیا کیا. رسول اکرم سے ریکویسٹ کی کہ واپس جاؤ اپنے رب سے نمازوں کو کم کراؤ واپس جاؤ اپنے رب سے نمازوں کو کم کراؤ. آپ خود بتائیے اگر 50 نمازیں ہم پر فرض ہو جاتی تو کیا ہم پڑھ سکتے تھے 50 نمازیں ہے نا. تو موسیٰ علیہ السلام کا کتنا احسان ہے نا ہم پر سبحان اللہ کہ وہ کہتے رہے کہ آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی نہیں پڑھ سکے گی. حالانکہ وہ ہمارے نبی نہیں تھے. ہم کو تو ان کو نبی ماننا ہے. وہ تو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے اور ہمارا تو تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے. لیکن ان کو ہماری فکر کتنی تھی. ہم کو دیکھا بھی نہیں تھا انہوں نے پھر بھی ہمارے لیے انہوں نے تخفیف کروائی سبحان اللہ. اتنا یعنی دل ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمیں ان سے محبت سی ہے کہ ان کو کتنا ہمارا خیال تھا کہ ہماری آسانی کے لیے انہوں نے رسول اکرم کو بار بار واپس بھیجا کہ جاؤ کم کراؤ نمازیں اور پھر 5 ہوگی نمازیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں 5 کا اجر 50 کے برابر ہی دوں گا سبحان اللہ. تو یہ موسیٰ علیہ السلام آپ سوچیں کہ وہ ہمارے لیے اتنے خیر خواہ تھے تو اپنی خود کی امت کے لیے بنی اسرائیل کے لیے کتنے خیر خواہ نہیں ہوں گے. لیکن یہ بنی اسرائیل آج کیسی قوم بنی ہوئی ہے کہ اس نے اپنے انبیاء کو قتل کیا اپنے انبیاء کو تکلیف دی اذیتیں دی اپنے انبیاء کو یا ان کی نافرمانی کرتے رہے ان کی بات نہیں مانی بچھڑے کو معبود بنا لیا کھانے کے تقاضے کرتے رہے اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہے. سب سے زیادہ ہٹ دھرم قوم حاسد قوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے حالانکہ جانتے تھے کہ رسول اکرم سچے نبی ہیں. اور پھر ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کہا تھا کہ اچھا جب انہوں نے یہود کو مدینہ میں روزہ رکھتے دیکھا 10 محرم کا تو کہا کہ کیوں رکھتے ہو روزہ 10 محرم کا؟ تو کہا کہ اچھا ہم تو اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم کو اس دن فرعون سے نجات ملی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے رکھا تھا شکرانے کے طور پر روزہ، تو ہم رکھتے ہیں. تو رسول اکرم نے کیا کہا تھا کہ اچھا موسیٰ ہم سے زیادہ قریب ہے تمہاری نسبت، یعنی ہم ان سے زیادہ قریبی ہیں، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھیں گے 10 کو، اور اسی لیے ہم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. تو وہی فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا، اور یہ جو مقدس وادی ہے جس کا نام توا ہے، کوہ طور کے دامن میں واقع ہے، مدین سے مصر یا مصر سے مدین جاتے ہوئے راستے میں پڑتی ہے. اسی مقام پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا یعنی بات کرنے کا 2 دفعہ شرف حاصل ہوا تھا. پہلی دفعہ جب وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر جا رہے تھے، یعنی مدین سے مصر واپس آ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے حالت پیدا کی کہ آپ اس وادی میں آگ دیکھ کر وہاں پہنچے تھے، اور اسی مقام پر آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا، سبحان اللہ. اور دوسری دفعہ جب آپ تورات لینے کی غرض سے وہاں گئے تھے، تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم کلامی کا شرف بخشا، موسیٰ علیہ السلام کو. کیسے درجات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بلند فرماتا ہے نا، کیسے اپنے ڈفرینٹ اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ فضائل سے نوازتا ہے، الحمدللہ. تو یہ معمولی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوا، کتنے جلیل القدر پیغمبر ہوں گے. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کا موقع ملا معراج کے موقع پر، جب اللہ تعالیٰ یعنی بیچ میں صرف حجاب تھا، نور تھا جو حجاب تھا، اور ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، سبحان اللہ. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اپنے دیدار سے سرفراز کرے، آمین. لذت النظر الی وجهک و الشوق الی لقائک، آمین. تو نبوت عطا کرنے کے بعد جو موسیٰ علیہ السلام پر ذمہ داری دی گئی، آپ دیکھیں کیا ذمہ داری تھی، یعنی کتنی کڑی آزمائش تھی، کہ آپ کو جا کر فرعون کے دربار میں اللہ کا پیغام پہنچانا تھا، اور فرعون کیسے اتنا مغرور، اتنا سرکش، کسی کی بات نہ سننے والا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے ایک غلطی آلریڈی ہو چکی تھی جانے سے پہلے، کون سی غلطی تھی؟ انہوں نے ایک قبطی شخص کو، یاد ہوگا نا آپ کو، جو 2 لوگ لڑ رہے تھے، تو قبطی شخص ایک گھونسا مارا تھا، تو آپ کو مارنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن وہ گھونسے سے اس کی موت واقع ہو گئی تھی. تو یہ سارے لوگ موسیٰ علیہ السلام کو مجرم سمجھتے تھے، اور آپ وہیں سے اسی وقت پھر مدین کے لیے نکل گئے تھے پیدل ہی. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف بخشا، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی وقت معاف فرما چکا تھا، یعنی ان سے غلطی سے جب اس سامنے والے شخص کی موت ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت انہوں نے ان سے معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا کی. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ریکویسٹ کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو بھی میرا سپورٹ یعنی مددگار بنا دے، سپورٹر بنا دے، تب اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا کر ان کے ساتھ بھیجا ہارون علیہ السلام کو، اور تاکید کر دی کہ فرعون چونکہ متکبر ہے، بد دماغ ہے، لہٰذا جو بھی بات اسے کہنی ہو نرم لہجے میں کہنا، اس طرح ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ وہ تمہاری بات سننے پر آمادہ ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ڈر جائے، خشیت اختیار کرے، ہے نا. احدیک الی ربک فتخشا، کہ وہ ڈرے، خشیت اختیار کرے. لیکن کیا ہوا کہ فرعون خشیت اختیار کرنے والوں میں سے لگتا ہے آپ کو؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی فطرت ثانیہ ہی ہوتی ہے تکبر کی اور اس کی ہر دھرمی کی. اور آپ دیکھیں کہ آج بھی بہت سارے لوگ دنیا میں فرعون بنے ہوئے ہیں، ابھی آس پاس ہی آپ کو بہت سارے فرعون نظر آ جائیں گے، اگر آپ اس پر رکھ کر دیکھیں گے تو ان کے اعمال آپ کو فرعون بنے نظر آئیں گے، ہے نا، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں تو کوئی نہیں، ہم ہی دنیا کا انتظام چلا رہے ہیں، جس کو چاہے ماریں، جس کو چاہے زندہ رکھیں، لوگوں کو بھوکے رکھیں، لوگوں کو پانی سے محروم کر دیں، لوگوں کو بجلی سے محروم کر دیں، ہاسپٹلس پر، اسکولس پر، بچوں پر بمباری کریں، کچھ بھی کریں، کیونکہ فرعون بنے بیٹھے نا. وہ سمجھتے کہ اچھا کوئی موسیٰ بھی نہ ہوگا اور کوئی رب بھی نہیں ہے جو ان کو غرق کر دے سمندر میں، نعوذ باللہ، اس طرح سے بھلائے بیٹھے وہ رب کو. لیکن اللہ تعالیٰ بھی ہے الحمدللہ، وہ دیکھ رہا ہے اور رسی دراز کر رہا ہے، اور ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ضرور ہوتا ہے انشاءاللہ. تو ہمیں امید ہے کہ آج کے فرعونوں کے لیے بھی کوئی نہ کوئی موسیٰ ضرور ہوگا. تو آج بھی بہت سارے لوگ اس طرح سے تکبر کرتے ہیں. آپ دیکھیں تکبر اللہ تعالیٰ کو اسی لیے پسند نہیں ہے، بار بار جب بھی فرعون کا ذکر آتا ہے نا تو اس کے تکبر کا ہی ذکر آتا ہے کہ وہ سرکش ہو گیا تھا اور اس نے تکبر اختیار کیا، اور بہت زیادہ ہی مغرور پرسن تھا، اپنے آپ کو نعوذ باللہ اس نے خدا بنا لیا تھا. تو چاہے تکبر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھیں. تو سب سے اہم بات ہمیں کیا سیکھنے کو ملتی ہے کہ کبھی تکبر نہ کریں، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں پاور دیا ہے، آپ کہیں کے ذمہ دار ہیں، بڑی بہن ہیں، بڑی بہو ہیں، بڑی بیٹی ہیں، تو کسی پر ظلم نہ کریں. تو فرعون کے سامنے جانے کی بات کہی گئی اور بہت ہی دلنشین انداز میں سے سمجھانے کی بات کی گئی ہے. سوچے ذرا کہ ایک سامنے والا شخص اتنا سرکش ہے اور تکبر والا. یہاں سے دین کے دائی کی ایک کوالٹی بھی پتہ چلتی ہے کہ دین کے دائی کو جب اپنے سامنے والے کسی پرسن کو دعوت دینی ہو تو اس سے وہ آسانی سے بات کرے، کیونکہ جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے وہی آیت الہی اور عبرتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. ایکچولی اگر دیکھا جائے تو فرعون کو جو سزا ملی، اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو کوئی تکبر اور نافرمانی کرتا ہے اور مالک کے اعلیٰ کا مقابلہ کرتا ہے، اسے دنیا اور آخرت دونوں میں سزا ملتی ہے. یعنی جس کے دل سے خشیت رخصت ہو جاتی ہے، خشیت الہی، تو اس کے پاس چاہے ہر قسم کی نشانی کیوں نہ آ جائے وہ ایمان نہیں لاتا. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے، وہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھ رہا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے کیسے زمین کے اندر اس کو دھنسا دیا، سمندر میں غرق کر دیا، کیسے اس کو برابر سزا ملی اپنے غرور کی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی. تو کبھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے. اگر ہمارے پاس کوئی پاور ہے، ہمارے پاس کوئی عہدہ ہے، ہم کسی چیز کے ذمہ دار ہیں، تو اس کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے اور تکبر نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ہے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ لے بھی سکتا ہے واپس ہم سے. تو یہی انبیاء کا قاعدہ رہا ہے کہ وہ لوگوں کو جاتے تھے، ان کا تزکیہ کرتے تھے، ان کی سیرت کو سنوارنا چاہتے تھے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت اختیار کریں، ان کے اندر خوف پیدا ہو، یا اللہ سے وہ ڈرنے والے بنیں. اور یہی چیز انسانی زندگی کو سنوارنے کا بہترین طریقہ ہے. یعنی یہ تزکیہ اور تربیت جو انسانوں کے دلوں میں خشیت الہی پیدا کرے، یہی چیز انسان کو سدھارتی ہے اور اچھائیوں اور نیکی کی طرف لے جاتی ہے. ورنہ انسان بھٹکتا رہتا ہے اور گمراہ ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھے کیسے عبرت کا مقام بنا دیا. تو فرعون کا معجزے کا مطالبہ، یعنی اتنی اچھی بات کرنے کے باوجود بھی، سمجھانے کے باوجود بھی، اس نے ایسے تکبر کیا اور بالکل تیار نہ ہوا بات سننے کو اور نہ آپ کی رسالت کو ماننے کو. اور جب اسی لیے اس نے مطالبہ کیا کہ اچھا کوئی معجزہ دکھاؤ، تب اسا پھینکا موسیٰ علیہ السلام نے بھرے دربار میں، تو وہ ایک اژدہا بن گیا، جس سے فرعون کے سارے درباری بہت ہی زیادہ مرعوب ہو گئے اور دہشت زدہ ہو گئے. بالآخر فرعون نے خود التجا کی کہ وہ جلد اس اژدہے کو سنبھال لیں. پھر آگے بڑھ کر جب انہوں نے اسے پکڑ لیا تو پھر پہلے والا وہ اسا بن گیا. جب درباریوں نے یہ معجزہ دیکھا تو ان کو یقین آ چکا کہ موسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کے رسول ہیں، اور یہ بات ان کے لیے موت تھی اگر وہ بات مان لیتے تھے. لہٰذا انہوں نے عام لوگوں کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ تو معجزہ نہیں بلکہ جادو ہے، کرشمہ ہے. اور انہوں نے ایک چال چلی، ہر ماہر جادوگروں کو بلایا پورے ملک سے تاکہ مقابلہ کرے موسیٰ علیہ السلام کا. اور پھر اور نے جادوگروں کو خوب لالچ بھی دیا کہ تم میرے مقرب کہلاؤ گے، جو چاہیں گے میں تمہیں دوں گا. جادوگروں نے مقابلے کے لیے میدان تجویز کیا اور مجمع میں اعلان کر دیا گیا. اور اس وقت پھر سارے جادوگر وہاں پر ہار گئے اور سب سجدے میں گر پڑے. اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی سچائی ثابت ہوئی اور فرعون کا جھوٹ ثابت ہوا. سبحان اللہ. جب بہت سارے لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے لگے تو الٹا فرعون اور غصہ ہو گیا اور کہا کہ اچھا میں ان لوگوں کو مخالف سمتوں سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، ان کو سولی پہ چڑھا دوں گا. اور وہ جو نئے نئے جادوگر تھے انہوں نے کہا کہ اچھا تو ہمیں دنیا کی زندگی میں تو سزا دے سکتا ہے لیکن آخرت میں نہیں. سبحان اللہ، کیسا ان کا پکا ایمان تھا. تو فرعون نے دراصل اپنے آپ کو ان معنوں میں رب العالی نہیں کہا کہ وہ سب کچھ کر سکتا تھا، نہیں، بلکہ وہ ان لوگوں کو اس وقت جس سرزمین پر اس کی حکومت تھی اس کا وہ اپنے آپ کو وہ سمجھتا تھا سارا ذمہ دار، حاکم، کیونکہ وہ تو خود سورج دیوتا کی پرستش کرتا تھا. لیکن چونکہ وہ بڑا اقتدار رکھتا تھا، حکمران تھا، تو وہ کہتے تھے کہ میں سب سے بڑا سیاسی مقتدر اعلیٰ ہوں، میرے بغیر یہاں کسی کا قانون نہیں چل سکتا. تو فرعون نے سرکشی کی راہ اختیار کی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے مکہ والو، تم بھی وہی راہ اختیار کر رہے ہو، تو دیکھو تم آخر کار ناکام ہو جاؤ گے، تمہیں منہ کی کھانی پڑے گی جسے فرعون کو کھانی پڑی. تو بہرحال یہاں پر قصہ مختصر یہ کہ فرعون بھی دراصل اس بات کو بھلا بیٹھا تھا کہ اسے آخرت میں واپس جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دینا ہے یا حساب کتاب ہونا ہے. یعنی وہ دوبارہ زندگی کا قائل نہیں تھا، موت کے بعد کی دوبارہ زندگی کا. اور اہل مکہ بھی یہی جرم کر رہے تھے کہ وہ بھی موت کے بعد کی زندگی کے قائل نہیں تھے. اسی بنا پر کہا گیا کہ تم سوچ لو اور سمجھ لو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مارے جاؤ. اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. اب یہاں پر کفار مکہ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اچھا انتم, کیا تم اشد زیادہ سخت ہو خلقن بلحاظ پیدائش کے, امیز سما یا آسمان, بنا اس نے بنایا اس کو, رفع اس نے اٹھایا, سم کہا بلندی کو اس کی, فسواہ تو اس نے برابر کیا اس کو, وہ اغتشا اور اس نے تاریک کیا, لیلہا رات کو اس کی, وہ اخرجا اور اس نے نکالا, دحاہا صبح کو اس کی, والارض اور زمین کو, بعد بعد ذالکا اس کے, دحاہا بچھایا اس کو, اس نے اخرجا اس نے نکالا, منہا اس سے, ما آہا پانی اس کا, وہ مرآہا اور چراگاہ اس کی یعنی چارہ, والجبال اور پہاڑوں کا, ارساہا اس نے لنگر ڈالا اس کا, متعان بطور سامن, لکم تمہارے لیے, ولی انعامکم اور تمہارے مویشیوں کے لیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمہیں پیدا کرنا مشکل کام ہے یا آسمان کو جسے اس نے بنایا, اس کی چھت کو بلند کیا, پھر اس میں توازن قائم کیا اور اس کی رات کو تاریک کر دیا اور دن کو دھوپ نکالی اور اس کے بعد زمین کو بچھا دیا جس سے اس کا پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو خوب جمع دیا. یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے لیے سامان زندگی ہے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کل بھی ہم نے پڑھا تھا سورہ نبا میں کہ کائنات پر غور و فکر کرنے کی بات کی گئی تھی, اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ہی فرما رہے کہ اچھا تم غور و فکر تو کرو کہ تمہیں بنانا زیادہ مشکل کام ہے کہ آسمان کو بنانا زیادہ مشکل کام ہے. آپ سوچیں ذرا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ انجینئرز جب گھر بناتے ہیں, تعمیر کرتے ہیں, جب کنسٹرکشن ہوتا ہے, اور اگر ہم کوئی بڑا ہال بنانا چاہتے ہیں تو بڑے ہال کے لیے کیا کرتے ہیں, وہ پلرز لگاتے ہیں نا. یعنی ایک چھوٹا سا ہال جتنا ہمارے 100 لوگوں کے لیے ہوتا ہے, وہ 100 لوگوں کا ہال بھی بغیر پلر کے قائم نہیں ہو سکتا. تو تم آسمان کو تو دیکھو کہ بغیر ستونوں کے قائم ہے, اس میں تمہیں کوئی شگاف, کوئی دراڑ نظر آ رہی ہے؟ تو اے انسان, تجھے بنانا زیادہ مشکل کام ہے دوبارہ, یا اس آسمان کو بنانا زیادہ مشکل کام ہے؟ کتنا ہیوج آسمان ہے, آپ سوچے, پوری کی پوری یعنی کائنات اس میں سمائی ہوئی ہے, اور ایک ہی آسمان نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے, سبحان اللہ, ایسے 7 آسمان ہیں. آپ سوچیں اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی عظمت کا. اور اللہ تعالیٰ اپنے ایک یعنی داہنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا اس دن یہ آسمانوں کو, اور فرمائے گا کہ کہاں ہیں وہ جبار اور کہاں ہیں وہ بادشاہ جو دنیا میں بادشاہ بنے پھرتے تھے. آج کس کی بادشاہی ہے؟ للہ واحد القہار, اکیلے اللہ, تنہا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. سبحان اللہ, سارے بادشاہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے سب سرنگو ہو جائیں گے, کسی کی بادشاہت نہیں ہوگی, ہم سب جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے زیادہ مشکل کام ہے آسمان بنانا کہ انسان کو پیدا کرنا, ظاہر سی بات ہے. تو تمہیں جب پہلی بار اللہ تعالیٰ پیدا کر چکا ہے تو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا تمہیں؟ ضرور پیدا کر سکتا ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کوئی بھی کام پہلی دفعہ کرنا مشکل ہوتا ہے, دوسری بار تو بہت آسان ہو جاتا ہے وہ کام. سمکا یعنی بمانی بلند کرنے کے ہے, موٹا اور دبیز کرنا, اور بمانی چھت یا چھت کی موٹائی, اور ہر اونچی اور موٹی چیز کا قد و قامت. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان محض حد نگاہ کا نام نہیں جیسے کہ آج کل سائنسدان بتاتے ہیں, بلکہ آسمان ایک ٹھوس اور موٹی یا دبیز چیز ہے جس میں دروازے بھی ہیں, اور آسمان کی اونچائی زمین کے ہر مقام سے یکساں ہیں کیونکہ اس کی نچلی اور اوپر کی دونوں سطحوں کو ہموار بنا دیا گیا ہے. سبحان اللہ, یعنی آج کل لوگ سائنسدان کہتے ہیں کہ اچھا یہ آسمان کچھ بھی نہیں ہے, بس ہماری نظر حد تک جا کر جہاں رک جاتی ہے اس کی وجہ سے ہم کو آسمان لگتا ہے. وہ نہیں, بلکہ آسمان ایک کوئی ٹھوس مادہ چیز ہے جس سے بنایا گیا ہے. تو اس نے سورج پیدا کیے, اور جب وہ اہل زمین کو اس سورج سے فائدہ دیتا ہے, دھوپ ہوتی ہے یا سورج غروب ہو جاتا ہے تو رات کا وقت ہوتا ہے. دہا کا معنی ہوتا ہے زمین کا گول ہونا. دہا اور تہا دونوں ہم معنی بلکہ ایک ہی لفظ ہے, مختلف علاقوں کے الگ الگ تلفظ کی وجہ سے 2 لفظ بن گئے. قرآن میں یہ دونوں الفاظ صرف ایک بار استعمال ہوئے ہیں اور ایک ہی معنی میں آئے ہیں. تو بارش یعنی دہا المطر الحسا, یعنی بارش کنکریوں کو دور دور تک بہا کر لے گئی, گویا ان دونوں الفاظ کا معنی دور دور تک بچھا دینا یا پھیلا دینا ہے. اور دہا کے مفہوم میں گولائی کا تصور پایا جاتا ہے, اور دہوا شترمرغ کے انڈے کو کہتے ہیں. اس سے بعض لوگ نے زمین کے گول ہونے پر دلیل لی ہے. تو زمین ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گول یعنی اوول شیپ لیے ہوئے ہے، یہ گول ہے اور اس کی جو تہ بہت موٹی ہے، یعنی آپ دیکھیں کتنا بھی بڑا گڑھا کریں تو وہ نیچے سے نکل نہیں جاتا ہے. اور پہاڑوں کا بھی یہاں پر ذکر کر دیا، والجبال ارساہا، اور بہت زیادہ مقامات پر پہاڑوں کا ذکر ہے. پیچھے ہم کل سورہ نبا میں بھی پڑھ آئے تھے. اور بارش کا نزول، یہ سب چیزیں دراصل اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کی آسانی کے لیے پیدا کیے، جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہوں گے نا کہ سورج کی حرارت سے سطح سمندر کے جو آبی بخارات ہیں وہ اٹھتے ہیں، جو پہاڑوں سے ٹکرا کر اور ٹھنڈے ہو کر برسنے لگتے ہیں. اسی بارش سے نباتات اور چارہ اور غلہ پیدا ہوتا ہے، اور غلہ انسانوں کی غذا کے کام آتے ہیں، اور گھاس اور چارہ ہمارے جانوروں کے کام آتا ہے. سبحان اللہ، کتنی اللہ تعالیٰ کی ہم پر نعمتیں ہیں نا، کہ کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے سبزہ زمین سے اگایا. اب دیکھیں ایک چکن سے کتنی چیزیں بنتی ہیں، کتنے ڈفرینٹ قسم کے چکن کے ہم ڈشز بناتے ہیں. آٹے سے کتنی چیزیں بنتی ہیں، کارن سے کتنی چیزیں بنتی ہیں، سبحان اللہ. آپ سوچیں میدے سے کتنی چیزیں بنتی ہیں، جو دودھ آتا ہے ان جانوروں سے، جو چارہ کھا کر وہ جانور دودھ دیتے ہیں، اس دودھ سے کتنی قسم کی چیزیں، پنیر، گھی، لبنہ اور چیز، اور کتنے قسم کی چیز، سبحان اللہ. آپ سوچیں تو اللہ تعالیٰ نے کتنی ایسے ہم کو انعامات سے نوازا ہے. اصل چیز ہے کہ اس پر غور و فکر کر کے مزید اللہ تعالیٰ کی خشیت ہم اپنے اندر پیدا کریں. یعنی آج کا جو خاص طور سے موضوع تھا، یقین جانے وہ یہ تھا کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا ہونی چاہیے. اور یہ خشیت کیا ہے؟ خشیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کے مالک الملک ہونے، اور اس کے قدرت کاملہ کے سامنے اپنے آپ کو بالکل پست کر دیا جائے، اپنے آپ کو جھکا دیا جائے، سرنڈر کر دیا جائے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی صحیح معنوں میں عبادت کر سکیں. جیسے کہ وہ آتا ہے نا کہ انت عبد اللہ کا انک ترا فئن لم تکن ترا فانہ یراک، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. اگر تم یہ محسوس نہ کر سکو تو کم از کم ایسے کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے اعمال میں کیسی خشیت طاری ہوگی. تو ان آج کی آیت سے جو ہمیں عملی پوائنٹ جو ملتے ہیں وہ کیا ہے؟ والنازعات غرقا، کہ جب روحیں کھینچی جاتی ہیں نا، جسم سے جان نکالی جاتی ہے، تو ہم کو برے خاتمے سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور حسن خاتمہ کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اور نشتہ اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمے کی ہم دعا کریں کہ موت کے وقت ہم اللہ کو یاد کرنے والے بنے، کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہماری موت ہو. اور سب سے اہم بات کہ ہم خشیت اختیار کریں اور تکبر سے بچیں، کیونکہ تکبر اور طغا کا اپوزٹ خشیت ہے. تو ہمیں خاص خشیت اختیار کرنی ہے، نمازوں میں بھی، اپنے تمام معاملات میں، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں، پست ہو جائیں، سرنڈر کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں کہ وہ القہار ہے، الجبار ہے، سبحان اللہ. ہم نے سوچا تھا کہ اس کو مکمل کر لیں گے، لیکن نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ بہت لمبا سورہ تھا یہ. تو انشاءاللہ ہم باقی کا سورہ کل کریں گے انشاءاللہ، اور پھر آگے کا اگلا سورہ بھی شروع کر دیں گے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.